السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات ہوگی، سب سے پہلے زینب کیس، ملزم کا پکڑا جانا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت قانونی، سماجی، مذہبی، سائنسی اور تکنیکی، سیاسی کئی حوالوں سے بحث ہو رہی ہے، اور ہر حوالے سے ہم اس مقدمے کے پس منظر میں جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ افغانستان کے اندر طالبان حملوں میں شدت، دوسری جانب طالبان کا اس بات کا اقرار کہ پاکستان میں قطر سے ان کا ایک وفد حال ہی میں مذاکرات کے لیے گیا تھا۔ پاکستان کے اندر ایک ڈرون حملہ بھی ہوا ہے جس میں ایک حقانی نیٹ ورک سے وابستہ ملیٹنٹ کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ پروگرام کا ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہے اس میں تفصیل سے ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پہ ہے، اور اس دورے میں ابھی تک کسی بھی ایک بین الاقوامی میچ میں وہ اپنی کامیابی رجسٹر کرانے میں ناکام ہے۔ 5 ون ڈے کے بعد T20 بھی وہ ہار چکی ہے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ قصور میں 7 سالہ بچی زینب، جسے اغوا اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا، اس کا معاملہ، اس کا مقدمہ سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اس کے بعد پاکستان کے جتنے مقتدر ادارے ہیں، خواہ وہ سیاسی سطح پہ وہ ملک کے چیف، وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہوں، وہ وزیر اعظم ہوں، وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، تمام چیفس نے اس کا نوٹس لیا۔ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے شدت سے اس معاملے کو پرسو کیا گیا، انتظامیہ بظاہر بہت دباؤ میں رہی، اور چیف جسٹس کے حکم پہ اور ان کی طرف سے دی گئی جو مہلت تھی، ڈیڈ لائن تھی 72 گھنٹے کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے 48 گھنٹے کے اندر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں وزیر اعلیٰ کا اور دیگر جو مشینری میں شامل سینئر حکام ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سائنسی بنیادوں پر، ڈی این اے کی بنیاد پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور ملزم کے اقرار کی بنیاد پہ کہ یہی نہ صرف زینب کا قاتل ہے بلکہ قصور کے اندر پچھلے کچھ مہینوں کے دوران یا کم از کم 1.5 سے 2 سال کے وقفے کے عرصے کے دوران جو 8 بچیاں جن کو اسی طرح سے قتل کیا گیا جیسے زینب کا قتل ہوا، ان کی ہلاکت میں بھی یہی شخص ملوث ہے، اور اس نے اقرار جرم کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک طرف سے تھوڑا سایہ آف ریلیف تو ہمیں پبلک میں، عوام میں نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملزم کی جس طرح سے وابستگی ہے ایک کہنا چاہیے کہ مذہبی مکتب فکر کے ساتھ، اور جس طرح سے اس کے بیان کے مطابق وہ اپنے اس جرم کے ارتکاب کے بعد بھی ایسی مجالس میں شریک ہوتا رہا ہے، اس ریفرنس میں سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ علماء کرام کی جانب سے کھل کے اس کی مذمت کیوں نہیں کی گئی ہے ابھی تک۔ دوسری جانب سیاسی بنیادوں پہ پالیٹیشنز پاکستان کے اندر، تمام سیاسی جماعتیں، خواہ وہ دل سے یا سیاسی نقطۂ نظر سے، وہ نہ صرف تنقید کر رہی ہیں بلکہ اور بھی کئی سوال اٹھا رہی ہیں جس کو کئی لوگوں کے نزدیک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، لیکن کئی نزدیک لوگوں کے نزدیک اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی سطح پہ بھی ایسے جو واقعات ہیں ان کے تدارک کے لیے جامع حکمت عملی آنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے منشور ایجنڈے میں ہونا چاہیے، اور سسٹمک چینجز آنی چاہیے ملک کے اندر۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسی اور تکنیکی بنیادوں پہ بھی کئی سوالات ہیں۔ ڈی این اے، ایک ہی شخص یا ایک ہی قتل کے کیس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ڈی این اے کیے گئے، کیا یہ واحد ٹیکنالوجی یا طریقہ کار رہ گیا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کے جو سیاسی اور سویلین، پاکستان کے جو سویلین ادارے ہیں ان کی کارکردگی کا اس کے سوا جائزہ کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا ڈی این اے کو، اس پروسیجر کو، یہ سسٹم کو، جیسے نادرا ایک سائنٹیفک ادارہ جس کے پاس آپ کے فنگر پرنٹس ہیں، آپ کی آنکھوں کی شناخت جو ہے، اس کا بنیادی کرائیٹیریا بھی اس سسٹم کے اندر موجود ہے، کیا ڈی این اے پریزرو بھی ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کا ڈی این اے آلریڈی موجود ہو سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، ممبر ہیں سینیٹ کی کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی، اور دردانہ نجم ہمارے ساتھ ہیں، رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹس اینڈ سیکورٹی ایشوز پہ لکھتی ہیں۔ ہمیں اس سیگمنٹ میں گریجولی لوگ آئیں گے اور اپنا اپنا موقف دے کے چلے جاتے رہیں گے۔ حنیف جالندری صاحب ہوں گے، ہمیں جوائن کریں گے۔ اس میں فاروق افریدی صاحب یو ایس اے لیبس کے ہیڈ ہیں، طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، طارق ملک صاحب فارمر چیئرمین نادرا ہیں۔ سو سب لوگ ہمارے ساتھ آتے جاتے رہیں گے۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی، ابھی ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہوا۔ دردانہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی
دردانہ، بہت سارے اینگلز ہیں، آپ سے بات ہو رہی تھی، ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ تمہید میں بھی اس کو بیان کر پاؤں۔ اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے وہ بھی مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ آئین بدلا جائے، قانون میں ترمیم کی جائے، 14 سال سے کم عمر بچوں کا جو جنسی استحصال کرتے ہیں ان کو سر عام پھانسی دی جائے۔ اس طرح کی ریئیکشن ہے جو بظاہر بہت جینون ہے، لیکن क्या कहेंगे, पहले तो जरा इस बहस पे आ जाएं, क्या यही हल है कि सरेआम फांसी दे दी जाए? इसके अलावा मैंने नोटिस किया है कि शौरी तौर पर सियासतदान, पॉलिटिशियन कोई बुनियादी तब्दीलियां इदारों को बेहतर बनाने में, उनके परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में बुनियादी सिस्टमिक तब्दीलियों की बात नहीं कर रहे हैं। ये अवामी जज्बात की अकासी हो रही है वहां पे भी, हत्ता कि पीपल्स पार्टी जो फांसियों के भी खिलाफ है वो ये मुतालबा कर रही है कि सरेआम फांसी दे दी जाए।
देखिए जी, सरेआम फांसी आपको अगर थोड़ा सा, हम वैसे तो केस नहीं मिलता, लेकिन हम जब एक्सट्रीम बिहेवियर की बात करते हैं तो अगर मुमताज कादरी का किस्सा लें, और हमने जब उसको फांसी हुई, जब उसका भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि इस किस्म इसको एक इबरतनाक एक एग्जाम्पल बनाई जाए, और उसको फांसी दी भी गई। एक बहुत मुश्किल फैसला था, रियासत ने किया और उसको फांसी दी, और उसके आपको पता होगा कि फ्यूनरल पे भी बहुत सारी पाबंदियां थी उसकी कवरेज। लेकिन आप क्या उससे हमारी, देखिए हमारा मकसद ये था कि एक्सट्रीमिज्म तो खत्म नहीं हुई ना मुआशरे में से, बल्कि उसके बाद हमने देखा कि एक रिएक्शन के तौर पर लबैक या रसूलुल्लाह पार्टी बनी, और उस फिर हमने देखा कि उस पार्टी के साथ पार्टी ने किस तरह से पूरे इस्लामाबाद को होस्टेज बना के रखा 15-20 दिन, और फिर जिस तरह से उसका ड्रॉप एंड हुआ वो भी हमारे सामने है। बल्कि एक अजीब सी शिद्दत एक्सट्रीमिज्म जो है वो माशरे में नजर आती है। ठीक है, कोई बंदूक उठाकर अब शायद किसी को ना मारे इस तरह से, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। एमडीओ को जलाया गया, बहुत से हमने वाकयात देखे, बहुत से ऐसी चीजें हुई हैं जिनको गोली से मार दिया गया, इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो ये देखें, माशरे में जब तक ये एक, ठीक है ये इस्लाम भी कहता है कि आप इस किस्म की सजाएं दें लोगों के सामने, लेकिन वो किस माशरे में दी जाएंगी, जिस माशरे की पहले तरबियत हुई होगी, जिस माशरे को पहले अच्छाई बुराई में तमीज का पता होगा, जिस माशरे में पता होगा कि इस्लाम क्या चाहता है। ये नहीं पता होगा कि एक जज्बात में एक उबाल आया और हमने सुबह उठ करके एक मुसलमान बन गए, रात को हम काफिर बन जाते हैं। हमारा तो आजकल ये हाल हुआ है, सुबह मुसलमान होते हैं, रात को हम किसी और मजहब से।
जी हाँ बिल्कुल, जिस तरबियत की बात की है उसमें जहाँ पे हमारे पास फॉर्मल
देखिए, हाँ वो जिस मुआशरे की बात हो रही है, अगर आप जिस तरह से कुरान की तरतीब को भी देखें, तो वो उस मुआशरे की पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम और तरबियत की हुई। हमारे यहाँ तो तरबियत का इतना ज्यादा फुकदान है। देखें, मैं तो आपको अगर याद होगा, जैनब के वालिद साहब ने जब ये JIT बनी थी तो उनको उनका क्या एतराज था, उन्होंने कहा जी कि इसका हेड सरबरा जो है वो एक MD है, मैं नहीं मानता इस JIT को। अच्छा, अब उसकी उसी बेटी को, जिसने उनकी बेटी को ना सिर्फ ये कि उसको बेचारी के साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया बल्कि इतनी बुरी तरह से मारा, वो एक आलम दीन है सो कॉल्ड, ठीक है ना। तो हमारे
या आपने आपको रिलेट करता है उससे, बहरहाल उस स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, अगर वो आलिम नहीं भी है, आपने आपको बहुत नात खां और क्या कुछ कर रहा है ना,
तो ये तो हमारी तरबियत का हाल है।
हमारे साथ हैं दुर्जाना, हमारे साथ रहेगा हनीफ जालिंदरी साहब, हमारे साथ हैं। आपने वैसे बड़ा अच्छा नुकता उठाया है कि एक तरफ तो मजहब के बारे में इतनी हसासियत है कि कादियानी उसको हेड नहीं कर सकता जिसने प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना था, और दूसरी तरफ अगर एक ऐसा शख्स सामने आ गया जिसका ताल्लुक या जिसने एक रूप ऐसा धार रखा था जो मजहबी इदारों से रिलेट करता है, तो उस पर खामोशी भी है। जालिंदरी साहब बेहद शुक्रिया, हेड एंड तंजीम वफाकुल मदारिस के। जालिंदरी साहब आपसे एक सवाल है, थोड़ा क्रिटिकल है इस रेफरेंस में, कि आमतौर पर यह देखा है कि इस तरह के मामलात में जो हमारे उलमाए दीन हैं, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र को लीड करते हैं, हेड करते हैं, वहाँ खामोशी रहती है, खुल के तनकीद भी नहीं होती, क्रिटिसिज्म भी नहीं होता, खुल से डिस्टेंस भी नहीं किया जाता। कराची में एक तालिब मासूम बच्चा एक टीचर की बर्बरियत का शिकार होकर हलाक हो जाता है, वहाँ पर भी कोई नहीं बोलता। क्या कहेंगे, हर बंदा हर शख्स अपने अपने इदारों को बचाने में अगर लगा रहेगा तो फिर कौन कब कहां कैसे किससे इंसाफ मांगे और क्यों कर मांगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले, आपने जो अभी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए वजाहत की है, मैं उसकी ताइद में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एक दरिंदा और भेड़िया सानिया कसूर जैनब बच्ची का कातिल और मुजरिम पकड़ा गया है, वो आलिम दीन नहीं है, और किसी भी दाढ़ी या पगड़ी वाले को या टोपी वाले को हमारा आलिम दीन कह देना, ये भी हमारे मुआशरे की जहालत है और हमारी सोसाइटी की जहालत है। और ये हमें समझना चाहिए कि कौन आलिम दीन है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन साइंसदान है, कौन सियासतदान है और कौन नहीं। दूसरी बात यह है कि आपने जो फरमाया ये बिल्कुल एक अफसोसनाक सानेहात हैं जो कराची में हुआ या मरकान में हुआ और या कसूर में हुआ या इससे पहले जितने हुए। उलमाए कराम ने तो हमेशा इनकी मजम्मत की है اور ان کو کنڈم کیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ نہ صرف یہ کہ سٹیٹمنٹ کیے ہیں بلکہ ممبر و محراب سے آواز اٹھی. میں نے خود پورے پاکستان میں اپیل کی کہ تمام جمعے کے خطبات میں سانح قصور کے حوالے سے بات کی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی مذمت بھی کی جائے, اس کی قباحت کو بھی بیان کیا جائے اور اس کی روشنی کے اندر یہ جو ہمارے سوسائٹی میں اور معاشرے میں انتہا پسندی, بے حیائی, فحاشی فروغ پا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے. اور اس طرح مظاہرے بھی ہوئے, بیانات بھی ہوئے, نیوز کانفرنسیں بھی ہوئی, لیکن بعض اوقات وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی. لیکن اس سے بھی میں اتفاق کروں گا کہ ہماری سوسائٹی میں بہرحال یہ چیز موجود ہے کہ اگر کسی عالم دین کے ساتھ یا کسی دینی ادارے کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو ہیومن رائٹس کی دعوے دار این جی اوز ہوتی ہیں وہ خاموش رہتی ہیں, اور اگر کسی ایک بچے یا انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس کی پہچان مذہبی نہیں ہے تو وہ جوش و خروش مذہبی حلقوں میں نظر نہیں آتا. میں اس سے اتفاق کروں گا, اور یہ تقسیم ہونی نہیں چاہیے. اور یہ تقسیم ایک سائڈ پر نہیں ہے, یہ دونوں سائڈ پر ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ باجوڑ پر جب بمباری ہوئی تھی اس میں کئی بچے شہید ہو گئے تھے, بے گناہ ہوئے تھے. اس طرح اور بھی ملک میں کئی ایسے سانحات ہوتے ہیں, تو اگر کسی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ان کی مظلومیت کو اس طرح پر نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا اور اس پر اظہار رنجم کیا جاتا جتنا کہ دوسری شناخت.
بالکل آپ نے درست کہا, اور یہ دونوں طرف سے یہ جو امتیازی رویہ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں بہرحال اپنی سطح پہ اور جس فورم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, آپ نے جس مدرسے میں بچوں کی ہلاکت کی بات کی ایک ڈرون حملے میں, اسی فورم پہ یہاں پہ ایک نہیں کئی پروگرام یہاں پہ بیٹھ کے کیا گیا اس معاملے کے اوپر, حالانکہ یہ امریکہ کا چینل ہے اس کے اوپر گفتگو. لیکن ایک اور چیز آپ نے جیسے خود کہا ممبر محراب دردانہ کہہ رہی تھی پوری سوسائٹی کی ایک تربیت کی ضرورت ہے. یہ تربیت جو پیرنٹس سے والدین سے شروع ہوتی ہے, اسکول ہیں اس کے لیے, مدارس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے مسجد, ممبر محراب جس کے پاس ہے, عام طور پہ سماجی معاملات کے اوپر اس کے اوپر گفتگو بہت کم ہوتی ہے. فقہی یا ایسے معاملات جس کے اوپر تفریق ہے, جس کے اوپر تضاد آپس میں اختلافات ہیں, انہی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سو کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ اس جانب توجہ ہو؟
جی میں عرض کروں گا کہ آپ نے بڑی ایک بنیادی بات بتائی, کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یا جو آپ کہیں کہ پہلا مکتب یا سکول ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. کیا ہم نے بچوں کو, اپنی اولاد و نسل کو ماں کی گود دی ہے یا ہم اس کلچر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے ماں کی گود سے اس کو محروم کیا؟ سیکنڈلی گھر ہوتا ہے. آج کتنے گھر ہیں جو اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, گھر میں ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. آج نہ والد کے پاس ٹائم ہے نہ والدہ کے پاس ٹائم ہے.
کتھا کلامی کے معافی, اب جس تربیت کی اب ماڈرن دنیا میں ہم بات کرتے ہیں اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جنس سے متعلق بھی اگر ان کو تعلیم دی جائے تو وہاں پہ ہمارے عمائدین جو ہیں وہ اس کے خلاف آ جاتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی, یہ شجر ممنوع ہے.
نہیں کہ کوئی شجر ممنوع نہیں, بات تم بچوں کو تو تربیت کرنی چاہیے دیکھیے, لیکن اس کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں اور اس کے کوئی نہ کوئی ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کو سامنے رکھ کر آپ کریں گے. آج تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں آپ کا بچہ ساتھ بیٹھا ہے وہ موبائل پر نیٹ پر مصروف ہے, والد الگ نیٹ پر مصروف ہے, والدہ نیٹ پر. یہ جغرافیائی فاصلے تو کم ہوئے لیکن معاشرتی اور قلبی فاصلے اس نئی ٹیکنالوجی سے وہ بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد آپ نے درست کہا کہ ہمارا سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ماں باپ ہیں, گھر ہے, اور پھر اس کے بعد ہمارا ادارے ہیں جس میں اسکولز بھی آتے ہیں, دینی مدارس بھی آتے ہیں. الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مدارس میں تو پھر بھی بڑی حد تک تربیت ہے, اور آپ اگر دیکھ لیں کہ پورا یہ جائزہ لے لیں کسی وقت میں کہ دینی مدارس کے پڑے ہوئے لوگ ان کے جرائم یا کرائم میں ملوث ہونے کی ریشو کیا ہے اور دوسرے تعلیمی اداروں والوں کی ریشو کیا ہے, تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق غیر جانبدارانہ تجزیے میں نظر آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارا میڈیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم کون سے ڈرامے, کون سے فلمیں آج کل ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, بچوں کو دکھا رہے ہیں, اور اس سے کیا ہم اس کے جنسی جذبات کو بڑھا رہے ہیں یا ہم ان کو کوئی ایک کنٹرول بتا رہے ہیں, کچھ اس کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں, کوئی شریعت کی حدود بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا. اس کے اندر یہ تمام بنیادی فیکٹر ہیں, ان تمام کو اپنا اپنا رول, جیسے ایک انسانی بدن میں آنکھ کا, کان کا, ہاتھ کا, پاؤں کا, دماغ کا, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اسی طرح سوسائٹی اور معاشرے میں
سب کا کردار ہے اور سب کو اپنے جی دردانہ. اس سے پہلے کہ ہم حافظ صاحب کو اجازت دیں, آپ ان کی گفتگو کے اوپر اپنے کچھ ریمارکس دینا چاہیں.
دیکھیں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی جتنا پاکستان میں اسلام کا پرچار کیا جاتا ہے, جتنی ہمارے یہاں اسلامی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے ہمارے یہاں حفاظ ہیں, جتنے ہمارے یہاں علماء کرام ہیں, اتنا اسلام ہونے کے باوجود بھی اگر اس ملک میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا, جبکہ ریاست جو ہے اس کا بھی ایک پورا جو نیریٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جی اسلام کے نام پر ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کریٹ کرنی ہے, اسلام کے نام پر ہم نے قوم کو متحد کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا, تو معافی کے ساتھ جو اسلامی آرگنائزیشن ہے اسلامی وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہی. تو اچھا یہاں اب ایک نیا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر ادارہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے, اپنے اون کرے کہ ہاں ہم غلط ہیں, یہاں بلیم گیم ہے. آپ کسی عالم دین سے بات کر لیں وہ کہیں گے کہ جی میڈیا معاشرے کو خراب کرا ہے, میڈیا سے بات کر لیں وہ کہے گا کہ جی حکومت معاشرے کو خراب کر رہی ہے, حکومت سے بات کریں وہ کہے گا جی ہماری ایکسٹریمزم ہے وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے, فوج وہ کہیں گے جی فوج کو. تو یہ اس پوری کنفیوژن کو میں تو یہ کہوں گی کہ ہمارے یہاں تو اب ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا ہوگا, اٹس اے ڈیوائڈیڈ معاشرہ. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ انہوں نے کرنا ہے نا جن کے پاس ایک ویژن, سو کالڈ ویژن ہوتی ہے, یا جو جن کو جس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. تو سمبڈی ہیز ٹو کم فارورڈ اور
میڈیا نے خراب کر دیا. اچھا میڈیا کسی معاشرے کے لوگ ہیں, میڈیا میں بھی تمام میڈیا نے تو باہر سے تو ہم لے کر نہیں نہ آئے, ہمارے ہی معاشرے کے ہمارے
میں بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے بچے میڈیا میں کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے کہاں کرتا دھرتا اون کرتے ہیں دنیا ٹی وی میں, بہت سارے وہاں کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ میڈیا کو کچھ نہیں کر سکتے. ان کا ایون میاں عامر ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے, ہارون رشید ان کی بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی ہے. میں بہت سارے آپ کو نام بتا سکتی ہوں جو جماعت اسلامی سے جن کا کٹر تعلق ہے, لیکن وہ میڈیا ایز اٹ از اس کو چلا رہے ہیں. آپ آج جب پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھ لیں, جمعیت نے پچھلے 40 سال میں پنجاب یونیورسٹی کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے. یہ کون سا اسلام؟
اچھا اس سے پہلے کہ میں فاروق افریدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ ہیں,
ادارہ داری کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ قانون ہے.
دردانہ ہمارے ساتھ رہے گا, فاروق افریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پریزیڈنٹ لیب یو ایس اے. لیکن اس سے پہلے جلندری صاحب آپ سے آخری سوال, ہم آگے چل کے ڈی این اے پہ بات کرنے والے ہیں. اب یہ ایڈمیزبل ہیں ایویڈینسز کی جو رپورٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں, کیا پاکستان کے اندر شرعی اعتبار سے اگر آپ ڈی این اے کی بنیادوں کے اوپر کوئی شخص ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مجرم ہے تو آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں, یا پھر جو خاص کرائٹیریا بتایا گیا ہے خاص طور پہ اس طرح کے جنسی جرائم کے اندر اسی کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے؟
اس بارے میں کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے اندر یہ باقاعدہ سوال اور یہ موضوع زیر بحث آیا تھا, اور اس وقت میں کونسل کا ممبر بھی تھا
جی,
اور کونسل نے اس پر بڑی تفصیلی غور و خوض کیا تھا, اور اس کے اندر جو ماہرین ہیں ان کو بھی بلایا تھا اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں, اور اس کے بعد اس کو یہ کہا تھا کہ اس کو ایک مضبوط قرینے کے طور پر اس کو شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر عدالت اور کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. اسلام میں اصل میں سزائیں دو طرح کی ہیں, ایک ہے حدود, ایک ہے تعزیری. اسلام سزاؤں کے معاملے میں بڑی لچک رکھتا ہے. جو تعزیری جو سزا ہوتی ہے وہ عدالت کی ثوابدید پر ہوتی ہے, اور بہت کم جرائم ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کیا ہے, اکثر کی انہوں نے عدالت پر چھوڑی ہے کہ وہ مجرم اور جرم کی نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کریں. تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں جو آج جدید سائنس کی روشنی میں سامنے آئی ہیں, تو اس کے اوپر عدالت بالکل اس کو بنیاد بنا سکتی ہے, لیکن ایک مضبوط قرینے کے طور پر.
بے حد شکریہ آپ کا حافظ جالندری صاحب, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنے خیالات ہمارے ساتھ اس کا تبادلہ خیال کیا, اس ایشو پہ آپ نے بات کی, آپ کے ہم ممنون ہیں. دردانہ ہمارے ساتھ رہیے گا. فاروق افریدی صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اندر. پاکستان کے اندر بہت ہائی پروفائل یہ کیس ہوا, زینب مرڈر کیس, آپ بھی اس سے واقف ہیں, اور حتمی طور پہ 8,000 سے کم و بیش کی میں بات کر رہا ہوں, بعض اطلاعات کے مطابق 11,000 سے زیادہ اور شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کا ڈی این اے لے کے مجرم کو الٹیمیٹلی اس میں گرفتار کیا گیا ہے. ڈی این اے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنا قابل بھروسہ نظام ہے جس کی بنیاد کے اوپر پرکھ کی جا سکتی ہے, پہچان کی جا سکتی ہے کسی ملزم کی, مجرم کی, یا کسی فرد کی جو آپ نے ایویڈنس چھوڑ گیا ہے.
جی السلام علیکم. ڈی این اے ٹیکنالوجی جو ہے, جیسے کہ یہ 93-94 سے جو ہے انہوں نے یہ ڈیولپ کی ہے, اور اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس کے جو ٹیسٹنگ ہے یہ 99.9% جو ہے ایکوریٹ ہوتی ہیں.
اور 0.1% کیوں نہیں ہوتی؟
0.1% یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کلیریکل ایرر ہو گیا یا کچھ میں اس میں یہ ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے.
صحیح.
کیونکہ اس کا یہ نا کہ پیشنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا 3 یا 4 کنٹرولز بھی رن کرتے ہیں جو نون ہوتے ہیں پیشنٹ نا.
صحیح.
اس کے تو یہ 0.1% اس میں ہوتا ہے کہ کہیں پہ
یہ بتائیں گے. ایک تو خیر مشین ہے, ٹیکنالوجی ہے جو آف کورس اس کا تعین کرے گی. دوسرا, اس کے استعمال کرنے والے ہیں ان کے سکلز بھی کیا نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟
جی, ان کے جو ہے نا اسپیشل سکلز ہوتے ہیں اس میں, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں یا ماسٹر. یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹیکنیشین جو لیا اس کو جو ہے وہ ٹرین کر دیا. یو ہیو ٹو ہیو ایکسپرٹ ان دس ٹیکنالوجی ٹو دیٹ. ان امریکہ میں جو ہوتے ہیں نا, جہاں مالیکولر جینیٹک ٹیسٹنگ یا ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے نا, اس کے اسپیشلائز ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں گے. جیسے ہماری لیب ہے, وہاں سارے ٹیکنیشین دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو ڈی این اے ٹیسٹنگ. اس کی جو ویری آئسولیشن لیب ہوتی ہے, ویری کلین.
اچھا یہ بتائیں, آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اسپیشلی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اور ڈی این اے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس اعتبار سے, وہ کتنا اپ ڈیٹ لگتا ہے آپ کو؟
اب میں نے تو بھائی آج تک نہیں دیکھی کہ پاکستان کی لیبس.
صحیح.
میں نے تو صرف سنا ہے کہ وہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹنگ
ہو رہی ہے.
بظاہر خود میں تو صرف ریلائی کر سکتا ہوں لازمت جو وہاں پہ جو ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں جو ٹیسٹنگ.
ہم اگر آپ سے یہ پوچھیں, لیٹس سے آپ کی لیب میں یہ ٹیسٹ ہوا ہے زینب کیس میں, زینب کے مرڈر کے وقت جو ڈی این اے آپ نے کلیکٹ کیا, اگر وہ کسی شخص کے ڈی این اے سے مل جاتا ہے تو کتنا اس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس شخص کے علاوہ یہ ڈی این اے کہیں اور میچ نہیں کر سکتا؟
دیکھیں, ڈی این اے اور جینس اور جس کو ایلیلز اور وسائج ہوتی ہیں, یہ ہر ایک کی اپنی فکس ہوتی ہیں. دے نیور چینج. اس کی ایگزامپل ایک یہ ہے کہ ایک آج کل نیا ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے ڈی این اے کی, فارمیکو جینومک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس سے میڈیکیشن کو چیک کرتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا میٹابولزم ہوتا ہے. جینس نیور چینج, وہ آپ جو ہے لائف میں ون ٹائم ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جینس جو ہے نا کسی کی چینج نہیں ہوتی ہیں.
صحیح.
تو ہاں, تو اس میں اگر وہ میچ کر رہی ہیں, دیٹ مینز دیٹس آور پرسن جینس.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اس کے غلطی کا امکان بہت کم ہے. دردانہ, ڈی این اے کے ریفرنس میں بہت سارے,
صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ کلیریکل ایرر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کیسز ہوتے ہیں نا تو دے مسٹ ریپیٹ. سیم
دردانہ, آپ نے بات سنی ہے فاروق آفریدی صاحب کی, کتنی اتھارٹی کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ 99.9% اس کے اندر وسوخ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے, اور جو ایرر ہے وہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, اس کی کلیریکل مسٹیکس ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوشچن آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, جب سے کل سے یہ چیز کنفرم کی گئی ہے, پاکستان کے چیف منسٹر, سب سے بڑے صوبے کے الیکٹڈ نمائندے, بڑے بڑے اداروں کے ہیڈز وہ بات کر رہے ہیں, لیکن شک و شبات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. ڈی این اے کے اوپر بے شمار سوالات ہیں, کہتا کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے ڈی این اے کیا وہ پولیٹیکلی پریشرائزڈ ہیں اور انہوں نے ڈی این اے کے سیمپل ہی بدل کے اس کو میچ کر دیا ہو. سو یہ کریڈیبلٹی ساکھ کا بھی معاملہ ہے. سائنسی بنیادوں پہ وہاں پہ ڈی این اے پہ کیا کوشچنز ہیں, اور اس کریڈیبلٹی کے ایشو پہ بھی آئیے گا, کیا کہیں گی آپ؟
دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں نا. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, آبویسلی وہ اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں. اچھا, اپوزیشن پارٹیز کو, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات جو کہ پولیٹیسائز, اور آج کل آپ ماحول بھی دیکھ رہے ہیں, اتنا ہیٹڈ ہوا ہوا ہے پولیٹیکل, وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی بس یہ کسی طرح سے ختم ہو سارا سلسلہ, اور نئے الیکشن ہو یا پتہ نہیں ہو یا نہ ہو. تو اس کے تناظر میں بھی آپ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس کو ایک ایشو بنا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں اتنی جلدی, یہ کیسے ہو گیا, اور اتنے ڈی این اے وغیرہ وغیرہ. اچھا, ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں, اور ان کے جتنے بھی آبویسلی, اب چونکہ سوشل میڈیا ایک زیادہ, ایک میں تو کہتی ہوں وہی مین اسٹریم میڈیا بن گیا ہوا ہے, تو اس پر وہ اپنے اظہار کر رہے ہیں. دوسرا اس کا پہلو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرسٹ ڈیفیشنٹ بہت زیادہ ہے. ہم تو عام حالات میں بھی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اس کی بنیاد میں کرپشن ہے آبویسلی. اب حکومتوں کے اوپر ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں. میں تو دیکھیں, نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, نہ آپ کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, لیکن اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر جاتے ہیں, پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں, तो हमारे यहाँ एक 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 हिजानी सी कैफियत होती है, हम किसी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म जो है उसको तो बिल्कुल बलाए ताक रख दिया गया। वो कैसे, हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट्स ने भर्तियां होती हैं मेरिट पे नहीं होती,
हमें नहीं, ओवरऑल पूरे समाज में जैसे किसी का कत्ल हो जाए, गोली से हो जाए, तो चाहे तो वो लिख दें कि कुल्हाड़ी से हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है,
कुछ ही चीज पे भी हमें अपने इदारों पर भरोसा नहीं है। हमारे यहाँ आप देखिए, आपको सबसे पहले पाकिस्तान में एक मेंटेलिटी है, इससे आप अंदाजा लगा लें ट्रस्ट डेफिसिट की, कि आपको कोई काम होता है ना जब गवर्नमेंट से, सबसे पहले आपके दिमाग में ख्याल आता है यार कोई जानने वाला होगा। हम अपने काम को बाद में सोचते हैं, हम पहले ये ढूंढते हैं कि हमारी जान पहचान कहाँ से, हम पहले अपना जान पहचान।
इससे पहले कि मैं दुर्दाना आगे जाऊं, ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर साफी हैं, तजयकार हैं, मैंने मीडिया के किरदार के ऊपर भी इस रेफरेंस में बात करनी है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि ओवरऑल, अब अनफॉर्चुनेटली सेनेटर रुबीना खालिद हमारे साथ नहीं है, उन्होंने कहा था, और तारिक मलिक साहब फॉर्मर चेयरमैन नादरा, जरा टेक्निकल एंगल पर उनसे भी बात करना थी, क्या सीखा है सिस्टम के अंदर तब्दीलियों के लिए, ज़ैनब केस क्या कुछ बता रहा है चीख चीख के, और क्या किसी तरह की कोई तब्दीलियों की तवक्को है? जी दुर्दाना, आप सुन
देखिये, बुनियादी बात यह है कि हमें अपना पूरा का पूरा जो हमारा जो हमारा जो तरबियत का पूरा निज़ाम है, जिसमें एजुकेशन आती है, जिसमें हमारे हमारा बिहेवियर सिस्टम है, हमने किस तरह से अपने बच्चों को अपनी, और उसमें एग्जैक्टली सही बात है जलंधरी साहब ने की है कि सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे यहाँ तो आप ट्विटर पर अगर आप चले जाएं तो हमारे इतने इतने इंटेलेक्चुअल लोग, इतने पढ़े लिखे लोग किस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर वही ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इस तरह से चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर आप इंडिया को चेक करें, उनका मीडिया देखें, हालांकि इंडिया जो मीडिया में अपने आप को दिखाता है, इंडिया वो असल में नहीं है, लेकिन इंडिया किस तरह से अपने ड्रामों के जरिए अपने मुआशरे को चेंज कर रहा है, लोगों के बिहेवियर को चेंज कर रहा है। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी बाथरूम करने की, और वो कितने कामयाब हुए।
Exactly.
अपने उन्होंने अगर हम उसका वो मॉडल स्टडी कर लें, उन्होंने अपने रेलवे स्टेशन का उनका मॉडल स्टडी करें, उन्होंने लोगों के एटीट्यूड्स पे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया को
पूरी नेशन बिल्डिंग करना पड़ती है। जी
नेशन बिल्डिंग करना पड़ती है, वो
Exactly. वो हर जगह से।
हमारे यहाँ तो मीडिया को भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है अपने एजेंडे के।
अब मैं जरा मीडिया पे आता हूँ। फारूक अफरीदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें कुछ टेक्निकल बुनियादों पर डीएनए के बारे में हमें बताया है। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफी हैं, और केपी से खैबर पख्तूनख्वा से वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह का वाकया ज़ैनब का कसूर के अंदर हुआ, वहाँ पे उन्हीं दिनों के अंदर केपी के अंदर मर्दान के अंदर भी कमसन अस्मा, वो भी इसी नौयत की दरिंदगी का शिकार हुई, उसके बाद भी कुछ वाकयात वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारा मवाजना भी किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, अगेन इसके अंदर भी पॉलिटिक्स और सियासत नज़र आ रही है, एक दूसरे के लिए ब्लेम गेम नज़र आ रही है। मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है, मीडिया खुद कितना मैच्योर है, सिंपल सवाल उठाने में कितना मैच्योर है, क्या मीडिया भी सिर्फ रेटिंग के लिए इसको फॉलो कर रहा है, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, क्या रेगुलर कन्वेंशनल मीडिया कंट्रोल हो सकता है और वो बड़े इश्यूज पे बात नहीं कर सकता, अगर वो बड़े बड़े लोग चाहें, ताकतवर स्टेट इंस्टीट्यूशन, हत्ता कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर चाहें, तो क्या मीडिया के अंदर वो बात या वो इशू दबाया जा सकता है, जबकि सोशल मीडिया उसकी अपनी कई कबाहतें हो सकती हैं, लेकिन क्या वो इतना ताकतवर हो गया है कि आज ज़ैनब को अगर इंसाफ मिला है या बाकी आठ बच्चियों को ज़ैनब के बाद, तो उसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है कि सारे के सारे लोग चीखें, क्या ये भी साबित हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान अगर चीखेगा नहीं, चीफ्स उसका नोटिस नहीं लेंगे, तो फिर कभी किसी का मसला हल नहीं होगा। अगर ये भी समझ लिया गया है, तो फिर उसके बाद जो मुक्तदर इदारे हैं, शख्सियात हैं, सियासी जमातें हैं, उन पे कितना दबाव है कि निज़ाम को आसान बनाएं, खुदकार बनाएं, ये बुनियादी सवालात हैं, क्या मीडिया के अंदर ये पूछे जा रहे हैं। ताहिर खान साहब बेहद शुक्रिया आपका, ज़रा तो पहले तो मीडिया के रोल पे ही आप बात कीजिएगा। बहुत काबिल तहसीन भी है कि अगर मीडिया बात ना करता, सोशल मीडिया बात ना करता, तो फिर ये इशू भी ना बनते, लेकिन किस अंदाज में बात की गई है वहां पे, मजीद कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है?
शुक्रिया आपका। आपने जो आखिर में कहा है कि मीडिया का इस लिहाज से तो रोल और किरदार को तो किसी हद तक आप उसको यानी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने मसले को उठाया और मसले को जिंदा रखा, लेकिन सवालात उठने चाहिए कि जिस तरीके से फिर कवरेज की गई है। मसलन अभी आपके शो से पहले जब मैं 8 बजे की पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की जो मेन बुलेटिन सुन रहा था, तो वही तस्वीर जब मुलजिम उस बच्ची को हाथ से पकड़ करके साथ ले जा रहा है, बार बार वही दिखाया जा रहा है, जो कि मेरी नज़र में अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वालिदैन जो है, पेरेंट्स जो है, या जो दीगर लोग हैं, تو اس طرح میں خیال میں کچھ ایتھکس ہونے چاہیے کہ شاید یہ والا اتنا مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کم توجہ دے رہے ہیں اس بندے کو جو پکڑا گیا ہے کہ ان کا کیا ان کی پروفائل کا ذرا تفصیل سے نہیں آ رہا, نفسیاتی ان کے وہ نہیں آ رہے کہ کیوں یہ کام ہوا ہوگا کیسے, یہ والی بات. دوسری جو ڈراما والی وہ ہے جس کو یہاں پہ کبھی کبھی لوگ پڑھاتے بھی ہیں, یہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے.
ابھی تو یہ بنیادی سوال میں نے اٹھتا ہوا نہیں دیکھا کہ اگر بچی کو 6 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے کڈنیپ رکھا گیا ہے تو کہاں, کیا کسی زیر تعمیر عمارت میں جو کہ ناممکن آدمی سے بات نظر آتی ہے, یا پھر اپنے گھر کے اندر؟ ابھی تو یہ بنیادی سوالات بھی نہیں پوچھے جا رہے ہیں.
یہی تو مسئلہ, ہاں یہی مسئلہ ہے. اور میں آپ نے مردان کا ذکر کیا, میں خود بھی مردان کا ہوں, مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمام ٹی وی چینل اس گنے کی فصل کو اسی جگہ کو جہاں پر اس بچی کو لے گیا تھا بار 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 وہی جگہ دکھا رہے ہیں, جو کہ میری نظر میں شاید آپ دوسرے لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گنے کے فصل میں یا اس طرح. تو میرے خیال میں ان چیزوں کی وہ ضرورت نہیں ہے جو اصل بیسک چیزیں ہیں. یہاں پر یہ آپ نے جو شروع میں اپنے جو انٹرو بنا رہے تھے آپ, اس کے لیے یہ میں فیل کر رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ ٹی وی چینل کو ہم بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا جو ایلیمنٹ میں نے محسوس کیا ہے یہ ایسے واقعات میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو. مثلا کل جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کر رہے تھے, بعد میں ایک ٹی وی چینل, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, لیکن اس نے یہ کہا کہ بچی کے والد کو بولنے نہیں دیا, حالانکہ وہ میں نے خود سنا ہے وہ بولا بھی ہے, بعد میں وہ ٹی وی چینلوں پہ بھی آیا ہے. تو اصل میں یہ جو ٹی وی کا وہ تھا کہ یعنی وہ حکومت سے اگر کسی مسئلے پہ کسی ٹی وی چینل کے کوئی اختلاف ہو, کوئی مسائل ہو, حالانکہ صحافت میں تو آپ ذاتی اس پہ نہیں آ سکتے, لیکن چلو پاکستان میں بدقسمتی سے ٹی وی چینل آ گئے ہیں تو اب کچھ ٹی وی کوشش کر دے کہ میں سائڈ لوں, حالانکہ صحافت میں سائڈ لینے کا تصور نہیں ہے. میرے خیال میں ٹی وی چینلز کو, اور بدقسمتی سے یہ کہ کچھ چیزیں انہوں نے میڈیا نے اپنے خود فیصلے بھی کیے ہیں, ایتھکس کا خیال کم کیا جاتا ہے پاکستانی میڈیا میں, اسی میں بھی تھوڑا سا ہوا ہے.
اور مجھے آپ ذرا مختصر بتائیے, جو جس میڈیا کی نیگیٹو پریکٹسز کی بات کریں وہاں پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی زینب کا قاتل تو پھر بھی پکڑا گیا, حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینب سے پہلے بھی 8 بچیوں کا قاتل یہی تھا جو نہیں پکڑا گیا تھا کئی سال. سو اور پھر اسماء کا قاتل نہیں ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے, اس میں بنیادی فرق کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ مردان پولیس کیسے آپریٹ کر رہی ہے؟ لاہور پولیس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہم سب کے سامنے ہیں. مردان پولیس کیسے آپریٹ کر رہی ہے؟ مردان کے ارد گرد کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ فرار ممکن ہے, اور پھر وہاں پہ پولیس کی دسترس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سر کن کن فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہوگا؟
مردان میں تو جو سیٹلڈ ایریا ہے وہاں تو پولیس کی ہر جگہ پہ دسترس, مردان تو ایک عام پشاور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے, دوسرا بڑا ضلع ہے, تو وہ تو ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ شاید کہ اکوپمنٹ کی کمی ہو, شاید کہ ایکسپرٹیز کی کمی ہو, لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس کی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی حکومت میں جو موجودہ ہے تھوڑی سی اس میں وہ ہے, لیکن یعنی امپروومنٹ ہوئی ہے, لیکن ایسے واقعات مردان ہی میں ہوئے ہیں. مثلا 2 کیسز مردان میں ہوئے ہیں جہاں پہ شک کی بنیاد پہ, مثلا ایک سائیکل پہ ایک جا رہا تھا بندہ, اس کو پولیس نے وہاں پر بالکل شہر میں لوکورس کے سامنے مارا تھا, اس پہ شک ہوا تھا, وہ سائیکل پہ تھا, وہ کافر سے کپڑے فروخ کر رہا تھا, لیکن اس پہ شک, اس کو قتل کیا. سب سے بڑی بدقسمتی پھر یہ ہے کہ پولیس کا جو اسلام پاکستان میں جو نظام ہے, دیکھو ابھی چلو یہ اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جو کراچی میں پولیس کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے وہ کہیں یہاں اسلام آباد میں ہے, اور سب لوگوں کو پتا ہوگا اب کراچی سے پولیس یہاں آئے گی. تو پولیس کے نظام میں بہت بڑا یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ پولیس اگر غلطی بھی کرے تو لوگ اپنی پولیس کی جو ان کے وہاں پہ پیٹی بند جس کو کہتے ہیں
وہ اس کو بچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں,
آتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے ساتھ ایکسپرٹیز کی کمی ہے, وہاں پر اکوپمنٹ کی کمی ہے, اس لیے شہباز شریف کل بار بار, لیکن اس میں شہباز شریف کے اس بیان کو میں اس پہ تنقید کروں گا کہ شہباز شریف جو بار بار خیبر پختونخوا حکومت سے, مردان کی پولیس سے کہ جناب فورینزک نے بات کی آپ اس سے فائدہ لے, وہ بھی شاید تھوڑا سا سیاسیوں میں سے گہرا تھا.
Exactly. اور اس میں تو خیر ہر کوئی جانتا ہے کہ ان دو منصوبوں کے وسائل کیا ہیں, کہ اس نے کتنے وسائل سے کیا سہولت بنائی ہوگی. مجھے آگے بھی بڑھنا ہے لیکن طارق ملک صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, فارمر چیئرمین نادرا, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ, ہم زینب کیس میں بات کر رہے تھے ڈی این اے کے اوپر, اور پھر یہ کہ مجرم کی شناخت پہچان, اس میں میں کئی سوال تھے. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان چیزوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے نادرا کے پاس جہاں پہ باقی پورا اپ ڈیٹا ہے. سو ڈی این اے کے بھی بیسک کوئی چیزیں اس کے پاس ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ جب کوئی اپنی آئی ڈی بنا رہا ہو. پھر پاکستان میں تو اتنی سوسائڈ بمبنگ ہوتی ہے, پاکستان میں اتنے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں جہاں پہ آج تک حملہور کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کہ جن جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی بیسک سیمپلنگ ہو ڈی این اے کی ان کے پاس, ان کے ریکارڈ ان کے بینک کے اندر؟
دیکھیے جو ڈی این اے ہے نا وہ ہے کریمنل, اس کی کنوٹیشن ہے. تو باقی جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ سول رجسٹریشن سسٹم ہے. سو 121 million لوگوں کے ہمارے پاس جو یونیک بایو میٹرک فیچرز ہیں, مطلب 10 فنگر پرنٹس اور فوٹوگراف, وہ تو موجود ہیں. لیکن پوری دنیا میں جو پریکٹس ہے وہ ڈی این اے کی کرمینلز کے لیے, جب کوئی کرائم کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کا ڈی این اے لے کے تو پھر ایک نیشنل رجسٹری بنائی جاتی ہے کرمینلز کی. تو بات یہ نہیں ہے, اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کو انفورس کرنا ہے اور قانون کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ٹولز تو بہت سارے ہیں, بٹ یو نو جیسے امریکہ میں کہتے ہیں کہ اے فول ود اے ٹول کین سٹل بی اے فول. اب یہ دیکھیے کہ 5 سال قبل لودرا سے اپنے خاندان کے ساتھ کراچی آنے والی 18 سالہ لڑکی کا ریپ یو نو فادر آف دا نیشن جو ہے محمد علی جناح, ان کے مزار کے احاطے میں ملزم گرفتار ہو گیا, ڈھونڈنا تو نہیں پڑا, ڈی این اے ہوا, مگر 5 سال بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ڈی این اے کا ثبوت قابل قبول نہیں ہے, اس لیے ملزمان کو باعزت بری کیا جاتا ہے. تو آپ کے پاس جب, اور اب اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی فیصلہ دیکھ لیجئے کہ ڈی این اے کو شہادت کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا, تو آپ کے پاس جب اس طرح کے پیرلل لاز چلیں گے تو پھر ٹول تو کوئی بھی ہو وہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ڈی این اے کے حوالے سے تقریباً لگ بھگ 31 ممالک جو ہیں ان کے پاس نیشنل ڈی این اے ڈیٹا بیسز ہیں, اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں, قطر اور کویت. تو قطر اور کویت اگر ڈی این اے کو شہادت مان سکتے ہیں تو ہماری عدالتیں کیوں نہیں مانتی؟
ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھنا تھا کہ جو کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ پاسبل ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس ڈی این اے کی بنیاد کے اوپر وہ بنایا جا سکتا ہے, قائم ہو سکتا ہے.
نہیں, کرمینلز کا بنایا جا سکتا ہے, سویلین کا نہ بنائیں. جو بھی گرفتار ہوتا ہے جس بھی کرائم میں, اس کا آپ ڈی این اے لے لیں. جب میں چیئرمین تھا تو میں نے اپنی سی کوشش کی کہ نادرا کے اندر ایک ڈی این اے کی لیب بنائی, اور ہم مختلف ایجنسیز کو سپورٹ کرتے تھے اگر کوئی کرمینل پکڑا جاتا ہے. اب اتنے ملینز آف ڈالر لے کے پنجاب حکومت نے جو یہ بنایا تھا فورنسک ڈپارٹمنٹ, اس کی اگر کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو تو صرف اتنا پوچھ لے کہ کتنے بندے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, کتنے کرمینلز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, اتنی جو انویسٹمنٹ کی تھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ نادرا کے جو سسٹم ہے اس سے زیادہ بندے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوں گے. اس میں ایک تھوڑا سا سول لبرٹی کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ ڈی این اے صرف بندے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, اس کے بیہیویئرز بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. تو ہماری جتنی اوپریسو ریجیم رہی ہیں اور ان کی ٹیمپٹیشن رہی ہے کہ ڈیٹا کو یوز کریں پروفائلنگ کے لیے, تو وہ بھی پرابلم ہے. اس لیے ڈی این اے کو اگر فورنسک کے لیے رکھا جائے, ملزمان کے لیے, مجرموں کے لیے رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ساری پاپولیشن جو امن پسند ہے اور ان کا ڈی این اے لے کے رکھا جائے, پھر اس کے مس یوز ہونے کے چانسز زیادہ ہو.
بے حد شکریہ طارق ملک صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بے حد شکریہ. اور اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا, طاہر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایک ہمارے کالر ہیں طارق چغتائی, وکیل بھی ہیں اور قصور سے وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کی ذرا ان پٹ لیتے ہیں قانونی معاملوں کے اوپر بھی, اور اس وقت وہاں پہ خاص طور پہ ملزم کے سامنے آنے کے بعد, اس کے اطرافی بیان کے بعد قصور شہر کیا کہہ رہا ہے. جی طارق چغتائی صاحب.
جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ. میں سب پینلسٹوں کو میری طرف سے السلام علیکم. تو میں پوچھنا سر یہ چاہتا تھا کہ یہ ملزم تو پکڑا گیا, بہت تکلیفیں واقع ہیں اور قرار واقع قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ من حیث القوم اگر اس پر غور کیا جائے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ واقعہ کراچی میں ہو, خیبر میں ہو, قصور میں ہو, لاہور کہاں بھی ہو, میرے پاکستان میں ہے, لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم तरक्की की तरफ गामजन है या तबाही की तरफ, बराए मेहरबानी मुझे जरा इस बात का जवाब चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया
जी। मुख्तसरन अब उन्होंने जवाब मांग लिया है तो जरा दुर्दाना आप अपने एनालिसिस के ऊपर उनको रिस्पॉन्ड कर दिया। आई विश के हमारे साथ ऑफिशियल्स होते जो उनको जवाब देते।
देखिए इन्होंने वही बात की है कि अब जो हम लोग इससे पहले शायद क्योंकि ये नहीं थे हमारे साथ, तो प्रॉब्लम तो हमारे वही है कि हम हमारे यहाँ तरबियत का जो है वो एक फुकदान है और जब तक उसका उसके बारे में कोई गौर नहीं किया जाएगा, लोगों को उनकी तरबियत नहीं की जाएगी, उनके बिहेवियर उनके एटीट्यूड को चेंज नहीं किया जाएगा टूवर्ड सर्टन थिंग्स।
और पूरी साइंस है, मैं एक जुमले में समअप कर देता हूं, पूरी साइंस है।
हमारे यहाँ एक बात असर की जाती है, आपको भी पता कि हम सेक्सुअली मतलब हमारे यहाँ हम बात नहीं कर सकते जिनसी मामलात के ऊपर। अच्छा अब फिर अगर बात करेंगे ये कह देना बड़ा आसान है कि जी आप अपने बच्चों को, हमारे यहाँ तो माँ बाप जो है वो बच्चों के सामने अभी भी बच्चे छुप के सारा कुछ सीख लें या इधर उधर दाएं बाएं से चीजें सीख लें वो अलग बात है, और अब तो मतलब सोशल मीडिया की वजह से अब तो आप कोई कदम नहीं लगा सकते।
एग्जैक्टली मैं इस पे इतनी लंबी बातें हो सकती है दुर्दाना, मैं सिर्फ अपने लिसनर्स की एजुकेशन के लिए
करना पड़ेगा,
अपने लिसनर्स की एजुकेशन के लिए, यानी इतनी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये सिर्फ किसी एक इदारे के ठीक होने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। जैनब के केस में मैं कई बार ट्वीट भी किया कि अगर जैनब के केस में शायद पाकिस्तान के लिसनर्स के दिल पे और दिमाग पे ये बड़ी भारी बात लगे कि जैनब के मुकदमे में सबसे पहले अगर कोई गिरफ्तार होता तो जैनब के वालदैन होते, अगर ये मामला अमरीका या यूरोप में होता, क्योंकि आप 12 साल से कम और बच्चों को आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो उसके लिए पूरी रेगुलेशंस हैं, एक से एक जगह से ये इस रेगुलेशन के दायरे से बात आगे बढ़ेगी तो दूसरा इदारा जिम्मेदार है। मेरे घर के बैकयार्ड पे अगर अंगूर की बेल बैकयार्ड पे आ जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं ये काटो, ब्यूटिफिकेशन में ये नुकसान पहुंचा रही है। अब पाकिस्तान में हूं तो वो कहेंगे मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी, आप कौन होते हैं। लेकिन ये कि वो चीफ मिनिस्टर ने मुझे नोटिस नहीं भेजा, निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल हुए थे, निचली सतह पे नोटिस आ जाते। सो एनीवे बहुत सारी चीजें हैं, होपफुली कभी वक्त इस पे हो तो तफसीली हम इस पे बहस करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा अफगानिस्तान के इशू पे बात करेंगे। ताहिर खान साहब हमारे साथ हैं, दुर्दाना साहब हमारे साथ हैं।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में प्रोग्राम जहारंग, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हमारे साथ असफर इमाम। अफगानिस्तान से मुतालिक दो डेवलपमेंट्स, एक तो ये कि वहां तालिबान के हमलों में एक बार फिर थोड़ी शिद्दत आई है, होटल में हमला, हलाक होने वालों में अमरीकियों के शामिल होने की भी इत्तला मिल रही है। दूसरी जानब जलालाबाद में बैन अल-अक़वामी एनजीओ के दफ्तर पर हमला किया गया है। और एक और डिवेलपमेंट ये कि अफगान तालिबान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि हाल ही में कतर उनका जो ऑफिस है वहां से एक उनका डेलीगेशन उसने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसका मकसद पीस नेगोशिएशंस में अपना रोल प्ले करना या अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। इससे पहले मुतजाद बयानात आते रहे हैं। ताहिर खान साहब पहले तो जरा आखिरी वाले से शुरू करते हैं, आपके पास भी ये बयान पहुंचा है, क्या इसकी तफसील है और फिर अगर हम इस पीस टॉक्स के रेफरेंस में इसको हम देखना चाहें, सो इसकी तरदीद के बाद कन्फर्म इसको किया गया है, क्या इस बारे में भी कोई वजाहत आई है कि इसमें पेशरफ क्या हुई है इन मुजाकरात में।
शुक्रिया आपका। बयान बिल्कुल मेरे सामने भी है, ये व्हाट्सएप पे आई है, कतर में तालिबान के जो सियासी ऑफिस है दफ्तर है उससे, तो उससे मेरी आवाज सुन रहे हैं?
जी मैं आपको सुन रहा हूँ।
अच्छा तो बयान से अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ मालूमात यानी शरीक करूँ तो उसी बयान में कहा गया है, तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उनसे कहा गया था कि पाकिस्तान सियासी अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल में तावन चाहता है, तो इसी पे उनसे एक डिस्कशन चाहते हैं, तो वो आ गए थे। पांच रुकनी नाम भी दिए हैं उसने, तो मुजाकिरात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये नहीं बताया कि मुजाकिरात किस सतह पे हुए हैं और किस से हुए हैं। अलबत्ता उसमें ये कहा गया था کہ پاکستان کے دورے کے بعد طالبان نے چین، قطر اور دیگر ممالک کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ کون سے ممالک ہیں، لیکن تمام کی وہ جو ایک سمری ہے، تفصیلات ہیں، وہ قیادت کے ساتھ اس کو بھیجی گئی ہے اور اب اس کا انتظار ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، تو اس کے بعد آگے جانا پڑے گا. لیکن میری نظر میں طالبان کی یہ جو تصدیق ہے یہ اہم ہے، اور پھر اس میں تھوڑی سی یہ جو سیاسی حل کا ذکر کیا گیا ہے تو کچھ بے شرط تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان پہ امریکہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے. لیکن میں جو میری معلومات ہے، یہ جو پاکستان کے فوج کے سربراہ گئے تھے 1 اکتوبر کو افغانستان کابل، تو میرے خیال میں اس کو اسی تناظر میں لیتا ہوں کہ یہ اسی کا سلسلہ ہے کہ بعد میں یہاں پہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ علماء سے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کی یعنی اس کی مدد مانگی گئی تھی کہ آپ افغان طالبان کو، جس کا ان علماء کا ان پہ تھوڑا سا اثر ہے، نفوذ ہے، کہ ان کو استعمال کرے کہ ان کو جنگ سے روکا جائے اور مذاکرات، تو تھوڑا سا تو یہ پیش رفت ہے. لیکن یہاں پر ایک بات کروں، پھر اپنی بات یہاں پر اسی موضوع پہ تھوڑا سا ختم کروں گا کہ افغانستان میں اگر حملے جس طرح انٹر کانٹینینٹل ہوٹل پہ ہوا
جے،
تو وہاں پہ جو ماحول بنتا ہے تو وہ ایک بہت منفی اثر کرتا ہے. اگر ایسے دورے بھی ہو، یہاں مذاکرات بھی ہو، یہاں پر بات چیت بھی ہو، تو دیکھنا بھی پڑے گا کہ وہاں پر اگر تشدد اسی طرح طالبان کی جانب سے جاری رہا، آج تو چلو دوسرا حملہ داعش نے قبول کیا ہے یہ جلال آباد میں جو ہو رہا ہے، لیکن طالبان کے تشدد کے اگر اس طرح واقعات ہو تو میرے خیال میں اگر ایک سائڈ پہ کوشش ہی بھی ہو تو اس پہ بڑا کیوں پھر افغانستان میں ماحول نہیں بنے گا. افغانستان میں پھر لوگ وہاں پہ جب لوگوں کو دفن کریں گے اور اس طرح جب یہ صرف وہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا کابل کے ہوٹل میں، میں کل سن رہا تھا وہاں پر جو چیمبر آف کامرس کے جو سربراہ ہے کہ ملینز آف ڈالر افغانستان کا اسی صرف ایک حملے سے نقصان ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر وائرس جاری رہی تو پھر شاید ان کا ان مذاکرات کا اس کا اثر جو ہے اور نتائج شاید تھوڑے سے اس طرح مؤثر نہ ہو جس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے.
جی طاہر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. 22 افراد کابل حملے میں ہلاک ہوئے تھے جس میں 13 غیر ملکی بتائے جا رہے ہیں، اور ابھی نمبر کنفرم نہیں ہے، لیکن ہلاک ہونے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں امریکی بھی شامل ہیں. دردانہ صاحبہ، ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف سے اٹیکس، حملے، کیا یہ ظاہر ہے مذاکرات کی میز کے اوپر بہتر پوزیشن میں آنا مقصود ہے نیگوسیشن کے لیے؟ جی دردانہ کا بھی نمبر بتایا گیا کہ منقطع ہو گیا ہے. بریگیڈیئر سہولت رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جناب فرمائیے.
جی سر یہی بتائیے گا، افغانستان میں ایک طرف تو طالبان کے حملوں میں بھی شدت آئی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی کوششوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے قطر میں، اس کی جانب سے، سو یہ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے اس وقت افغان طالبان کی، حکمت عملی کیا ہے؟
دیکھیں جی، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اور افغانستان میں جو امن ہے اور دیر پا امن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ شاید ہی کسی اور کو عزیز ہو، کیونکہ جب افغانستان میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی اور ماحول خوشگوار ہوگا تو اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ پاکستان کے معاشرے پہ اور ہماری ملک پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، جہاں لاکھوں مہاجرین ہیں افغان مہاجرین، وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے بآسانی. تو افغانستان کے حوالے سے جب بھی کوئی پیس انیشیٹو ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سے سرگرم رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ جو ہم میڈیا کے ذریعے معلومات ہمیں مل رہی ہیں کہ ایک جو افغانی وفد آیا ہے، یہ طالبان کا وفد آیا ہے اور ان کی جانب سے امن مذاکرات ہو رہے ہیں یہاں پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں. یقیناً یہ ایک مضبوط انیشیٹو ہے.
کیا یہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کے اوپر بھروسہ ہے یا پاکستان کا اثر رسوخ ہے ان کے اوپر؟
بات یہ ہے کہ طالبان، جیسے کہ ابھی حال ہی میں اشرف غنی صاحب نے بھی فرمایا تھا ایک ریڈیو انٹرویو میں، کہ ایک فورس تو موجود ہے، اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر امریکی معاونت حاصل نہ ہو تو شاید ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصے تک پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی. تو طالبان خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو، ظاہر ہے ہمسایہ ممالک ہیں اور ایک زمانے میں ان کی افغانستان میں حکومت بھی رہی ہے اور اب بھی ان کے اثرات تو ہیں, اس سے کوئی نظر انداز تو نہیں کر سکتا. تو بہتر ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا ماحول ہے, جنگ ہے اور قتل و غارت ہو رہی ہے, اگر اس کا کوئی ایسا کوئی حل نکل آیا جس پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اگر راضی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
سٹیک ہولڈر راضی ہو جائیں تو حرج بھی نہیں ہے. بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ کا. اسماعیل زاہد کابل بیسڈ فری لانس جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اسماعیل آپ کا بہت شکریہ. ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کابل کی حکومت طالبان کے ساتھ کیسے انگیج کر رہی ہے؟ یہ طالبان کے سیاسی دفتر قطر میں, اس کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا ہے, سو افغانستان کے اندر اس کی کیا ان پٹ ہے؟ افغانستان کتنا انکریج کرتا ہے یا حوصلہ افزائی کرتا ہے طالبان کے کسی بھی سطح پہ مذاکرات کی؟ جی اسماعیل,
قطر میں بات چیت ہوئی تھی اور آج سن رہا ہوں. چند دن پہلے افغان حکام اور طالبان قطر میں بات چیت ہوئی تھی اور آج طالبان نے تائید کیا ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ طالبان قطر دفتر کے اہلکار جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور افغان جنگ کے خاتمے کے لیے اور حل نکالنے کے لیے پاکستانی حکام سے اسلام آباد میں بات کی ہے انہوں نے. تو افغانستان کا جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم, اشرف غنی صاحب نے پہلے بتایا تھا افغانستان کے صدر نے کہ ہم طالبان سے نہیں پاکستان سے صلح کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کی حکومت پر بھی جو حالی جو پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جو نئی پالیسی ترتیب دی ہے, افغانستان کے بارے میں انہوں نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دے رہے کہ افغانستان سے کب نکلیں گے. تو افغانستان کے داخلی صورتحال پر یہ ڈیپینڈ کرے گا اور ایک بہتر مستحکم اور پرامن افغانستان کو دیکھ کر ہم افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کریں گے. تو
یہ جو تازہ ترین لہر ہے افغانستان کے اندر, آج این جی او کے آفس کے اوپر حملہ ہوا, داعش اس کو قبول کر رہی ہے, اس سے پہلے کابل میں جو اٹیک ہوا طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی, سو طالبان کے حملوں کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی ہے, کیا افغانستان میں تجزیے ہیں اس بارے میں؟
جی طالبان کے حملے جو بڑے ہیں تو دیکھیے امریکہ جو ہے نا وہ جنگ کے موڈ میں ہے اور اس کا جو نئی پالیسی بھی ہے وہ آل آؤٹ جانا ہے اور اسٹرائک کرنا ہے. تو جنگ میں تیز جانا اس لیے ہے کہ ایران کا رسپانس بھی اتنا ہی شدید ہوگا اتنا کہ امریکہ جو ہے نا یا اس کے جو اتحادی ہے یا افغان حکومت ہے اگر سختی کریں گے تو اس کا رد عمل بھی اسی طرح سختی میں دے گا. یہ امریکہ نے کنڈیشن رکھے ہیں کہ ہم پہلے جنگ جیتیں گے اور پھر اس کے بعد اگر طالبان ہم سے بات کرنا چاہیں گے تو پھر بات کریں گے.
بہت شکریہ اسماعیل زاہد, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کابل سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین کوئکلی چلیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب, 7 منٹ ہمارے پاس ہیں. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے جس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کے اوپر, ذرا لائٹ ایشو کرکٹ, لیکن شاید پاکستان کے کرکٹ لور کے لیے لائٹ نہ ہو, کافی ہیوی ایشو ہو, کیونکہ 6 مسلسل شکستیں پاکستان کو اس میں ہو چکی ہیں. پہلا میچ پاکستان نے یہاں پہ جو سائیڈ میچ ہوا تھا اس میں فتح حاصل کی, 2 سنچریاں بھی تھیں اظہر کی اور فخر کی, لیکن یہ سنچریاں انٹرنیشنل میچز کے اندر یہ ردم برقرار نہیں رکھ سکے یہ پلیئرز, اور پوری آؤٹ آف فارم اسپیشلی ٹاپ آرڈر مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے پاکستان کا اس سیریز میں اور مسلسل شکستیں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کاشف انصاری صاحب, یو ایس بیسڈ کرکٹ اینالسٹ ہیں, جمال خان وہ بھی یو ایس بیسڈ ہیں, اسپورٹس کا پروگرام کرتے ہیں نیکسٹ ٹی وی کے لیے. ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی بات بھی ہوتی رہتی ہے, ڈریسنگ روم سے بھی آپ انٹیکٹ ہیں, کیا سوچا جا رہا ہے اس وقت وہاں پہ, کیپٹن کیا سوچ رہے ہیں ان مسلسل شکستوں کے بعد, ان کا مورال تو بہت ڈاؤن ہوگا, کسی طرح کی کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں باقی 2 میچز میں کہ کچھ نہ کچھ گین کر لے پاکستان؟ اور مختصراً 6 مسلسل شکستیں, سب سے زیادہ قصور کس فیکٹر کا اس میں نظر آتا ہے؟
جی السلام علیکم آصف صاحب, آپ کرکٹ کی جتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے زیادہ اس کو بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, مختلف فیکٹرز ہیں اور انڈر پریپیئرڈ ہیں لڑکے اور لڑکوں کی صلاحیتوں کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے, لیکن ڈریسنگ روم میں کوئی ایسا خاص تبدیلی کی کوئی گنجائش نظر آ نہیں رہی ہے. लगता यही है कि गिव अप कर चुके हैं, लेकिन बस किस्मत आजमाएंगे कि चूंकि छोटा ग्राउंड है ये जिसपे गेम आज होने जा रहा है, और लड़के जो है बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा शफल हो गए, मशहजाद को खिलाएंगे ओपनर, और बाकी कुछ तब्दीली मुझे तो नजर नहीं आ रही इसके अंदर,
बड़ी कोई तब्दीली उसमें नजर नहीं आ रही। लेकिन इतने डिमोरलाइज क्यों हैं सारे के सारे लड़के? क्या कम से कम कोई एक आध लड़का आप नाम ले सकते हैं कि जो ये सोच के मैदान में उतरेगा कि वो मैच जीत भी सकते हैं?
जी, इसमें से सबसे अहम लड़का शादाब है, शादाब ही है, जो कि पिछले 3-4 गेम्स से इस लड़के ने कुछ इस तरह की चीज दिखाई कि जनाब वो कुछ तब्दीली ला सकता है। डीमोरलाइज इसलिए है कि 15 के 15 लड़के नहीं चल रहे हैं, बकौल सरफराज के यार होता अमूमन ये कि 1-2 लड़कों का कोई टफ पैच होता है, बाकी 12-13 लड़के जो टीम के होते हैं और बेंच की जो स्ट्रेंथ होती है वो काम करती है। इस दफा 15 के 15 फ्लॉप हैं और किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं कर पाए, और उसकी वजह से टीम का मोरल बुरी तरह से डाउन है। आज देखना यह कि सरफराज किस नंबर पे खेलता है। सरफराज को कहा गया है कि 1 डाउन खेले वो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आज भी खेलेगा। अगर वो नहीं खेलता तो फिर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा वो।
जी जमाल खान आप हमारे साथ हैं? जी जमाल खान आप मुझे सुन सकते हैं?
जी जी असद
जी जमाल, ये बताइएगा, मुसलसल 6 शिकस्तें, तो इसके बाद बंदा आपसे पूछे कि क्या हाल है आपके? आप बहुत जोश जज्बे से प्रोग्राम करते हैं।
जो सबसे बड़ी चीज जो लैग कर रही है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड से नफसियाती तौर पर शदीद दबाव में आ गई है, शायद उनकी फिजिकल फिटनेस से, उनकी परफॉर्मेंस से। और दूसरा ये कि जब आप सीरीज के दौरान ये कहना शुरू कर दें खिलाड़ियों के भाई अब तुम्हारी जो है ना रिप्लेसमेंट बाहर मौजूद है, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट भी ला सकते हैं, तो हमने नहीं देखा कि दुनिया के किसी स्पोर्ट्स में सीरीज के दौरान जो है खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर इस तरह अपसेट किया जाए। तो वो पूरी सीरीज जो लड़कों ने खेली है वो इसी दबाव के तहत कि पता नहीं मैं अगले मैच में हूँ या नहीं हूँ, मेरी कौन सी पोजीशन है।
दुरुस्त तो है। लेकिन जमाल आप इस बात में करेंगे कि देखिए हम हमारे जैसे लोग जिनको क्रिकेट की इतनी शायद सूझबूझ नहीं है, डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया, वो हमें समझते हैं कि हमें सूझबूझ है। हम अगर ये कह रहे थे कि यार बाबर अगर 1 डाउन पोजीशन पे नहीं चल रहा, गेंद नया है तो उसको थोड़ा पीछे लें, T20 में पिछले T20 मैच में आपने ये मशवरा शायद माना सुना या अपने तौर पे उस पर अमल किया तो बाबर ने आपको कुछ नतायज भी दिए। सो इस तरह की जो तब्दीलियां होती हैं ना सिर्फ ये कि आपने एक मॉडल बना दिया है और आप उसको बिल्कुल अंधों की तरह उसकी तकलीद करें, यानी हर घंटे हर मिनट के बाद हो सकता है आपका प्लान बदले। सो ये प्लान वहाँ पे बनते या अल्टरनेट मुतबादल प्लान बनते हुए वो नज़र नहीं आते हैं, किसके हाथ में है ये सारा कुछ इख्तियार और कौन यहाँ पर फ्लॉप हो रहा है?
अच्छा देखिए, बहरहाल हमें इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि एक तो ये कि इससे बेहतर टीम फिलहाल हमारे पास नहीं है, और ये बात भी तस्लीम कर लें कि दूसरी टीमें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह जिंदगी के दूसरे शोबों में दुनिया से पीछे रह गए हैं, क्रिकेट को भी उसमें शामिल करें, मामला जो है वो टीम मैनेजमेंट का है, सिलेक्शन कमेटी का है, वो भी क्रिकेट क्योंकि एक इदारा है और जहां पे बाकी सारे इदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं, तो इसको भी उसी में लें। जो सबसे बड़ी जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये कि खिलाड़ियों को जो है ना आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे, खिलाड़ियों के साथ जो उनको वो माहौल देना चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए, मुझे लगता है कि टीम के अंदर उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं, उससे लगता है कि कोई इस एरिया में मदद नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो खिलाड़ी हैं ये कॉलेज खत्म किए बगैर जो है ना अंडर 15 अंडर 16 में जब आते हैं तो ज़हनी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते, इनमें टैलेंट है लेकिन
वहां पे तो ज़हनी तौर पे इतने मजबूत है कि आपका अंडर 19 जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया और सीनियर्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। डॉक्टर काशिफ साहब आखिरी मिनट, कैप्टेंसी जिस प्लान्स की गेम प्लान्स की हम बात की जमाल साहब से पूछा उस पे अपनी राय दीजिएगा।
जी मसला ये है कि कैप्टन हमारा जो है डिसीशन मेकिंग उसके अंदर बहुत वीक है। पाकिस्तान के कप्तान जब भी स्ट्रॉन्ग कप्तान बने हैं उन्होंने फील्ड ऑन फील्ड डिसीशन ऐसे लिए हैं कि जो पाकिस्तान की टीम के हक में रहे, लेकिन सरफराज मेरा ख्याल है जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहा है उसी तरह की जिस तरह के एक जमाने में मिसबा किया करता था। और आज की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हर मिनट पे गेम चेंज होता है, जैसे कि बॉलिंग चेंज है, फील्डिंग चेंज है, सर्कल में लड़कों को अंदर ज्यादा लेना है कम लेना है, ये सरफराज नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि जो टैलेंट है ना इससे ज्यादा अच्छा टैलेंट पूरे पाकिस्तान
exactly,
में है नहीं, हम कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है किसी की, समझ में नहीं आ रहा कि रिप्लेसमेंट कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे, कोई है ही नहीं, बेंच खाली पड़ी है, जो लड़के थे सबको चांस दे दिया आपने, इक्का दुक्का होंगे भाई चलो इधर उधर, अहमद शहजाद को लेके
چلے گئے, گھوم پھر کے وہی ہوتا ہے کہ جی احمد شہزاد نہیں تو عمر اکمل آ جائیں گے, پیچھے سے گھوم کے کامران اکمل آ جائیں گے, اور کوئی لڑکا ہی نہیں ہے, کوئی آپ نے اکیڈمی بنائی نہیں, گرومنگ ہے ہی نہیں, آپ کا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں, تو شکایت کس بات کی کر رہے ہیں؟
بہت شکریہ, مجھے یہاں پہ پروگرام میں تو ختم کرنا ہوگا, آخری سیکنڈ میں ہمارے پاس پروڈیوسر تھے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.